بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ. تو ان شاء اللہ آپ سب کی بریک بھی مکمل ہو گئی ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی تفسیر اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک جی, سب ریڈی ہیں؟ یس جی. آگے کی آیات پڑھنے کے لیے سب ریڈی ہیں؟ اوکے الحمد للہ. یس ان شاء اللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں.
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم, قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم, فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك, نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا, ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وزخرفا, وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا, والآخرة عند ربك للمتقين.
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں. یہ ہے باپ دادا کا نام لے کر اندھی تقلید کرنے والے لوگوں کی دلیل کہ ہم تو بس اپنے باپ دادا کے طور طریقوں پہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو باپ دادا کا نام لوگے. یہاں دیکھیں کہ لفظ امت آیا ہے اوپر ایک طریقے کے. زندگی گزارنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنا اور ایک آبا و اجداد کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنا. جو بندہ کتاب سے رہنمائی لے کے زندگی بسر کرتا ہے وہی بچے گا، اور جنہوں نے باپ دادا کے نام لے کر من گھڑت باتیں کی ایسے لوگ پھر کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. کہا کہ ایسے لوگوں کو بتا دو کہ بل قالو، بل بلکہ کی بات آ گئی، یعنی جو باتیں یہ کہتے ہیں وہ نہیں بلکہ ان کا یہ قول، یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو ان کے بھٹکنے کا ذریعہ بن گئی. اور اسے پتا چلتا ہے کہ بعض قول بھی انسان کے بھٹکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور الا آثاری ہیں مقتدون، آثار اثر سے ہے، نشانی کو کہتے ہیں، اور مقتدون ہدایت پانے سے، مقتد سے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ایسی چیزوں کو لے کے بیٹھ گئے ہو، کیا تمہیں اپنے باپ دادا کے طریقے اتنے بھائے کہ اب تم اسی کو لے کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے ہو. حالانکہ پچھلے لوگوں کی بھی یہی کہانی تھی. کیا؟ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ. اسی طرح ہم نے کسی بستی میں جو بھی ڈرانے والا بھیجا تو اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم کی اقتدا کر رہے ہیں. ہر دور میں لوگوں نے باپ دادا کا نام لے کر بات کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، اگر تمہارے باپ دادا کے طریقوں سے بہتر چیز آ جائے تو کیا پھر بھی تم انہی کے طریقوں کو پاؤ گے؟ کیا تمہیں اور اچھی بات نہیں لگے گی صرف یہی سوچ کے اپنے آپ کو روک لوگے کہ باپ دادا نہیں کام کرتے تھے تو ہم بھی نہیں کریں گے؟ قال اولم جیتکم بیہدا مما وجدتم علیہ آباءکم. اس نبی نے کہا خواہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے کر آؤں جس پر تم نے اپنے آبا اجداد کو پایا، یعنی کیا تب بھی تم صرف انہی کی پیروی کرو گے؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. وہ کہنے لگے جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہم اس کے منکر ہیں. اللہ اکبر، ٹھٹائی کی بات ہے نا. نبی کے ساتھ اس طرح کا طرز تخاطب رکھنے والے اپنے آپ کو اللہ کے عذابوں کا مستحق قرار دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ذرا سوچو تو صحیح کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ کے عذابوں کو بلاتے ہو؟ فانتقمنا منہم، بس ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، بس دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. سوچو تو صحیح ان کا حال کیسے یہ ہو گیا، جھٹلاتے تھے، یعنی قرآن کی دلیل کو پیچھے کر کے اپنے باپ دادا کے طریقوں پہ آتے تھے، اللہ کی لائی ہوئی کتاب کے بدلے میں باپ دادا کے طریقوں کو اپنایا، اللہ نے ان سے انتقام لے لیا. کوئی بات نہیں، تم کرتے رہو ایسی باتیں، ہم تم سے خود ہی پوچھ لیں گے تمہارا انجام کیا ہوگا جھٹلانے والوں کا. یہ جو لفظ گزرے نا اوپر 23 میں مقتدون، تو یہ مقتدی سے ہے، باپ مفعلون کا وزن ہے، پیروی کرنے والے. اس کا روٹ ہے قاف دال واو قدوا. مقتدی کہتے ہیں پیروی کرنے والے کو، اور قدوہ کہتے ہیں امام کو، یعنی جس کے نقشے قدم پہ کوئی انسان چلے. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ وہی بات کہ انسان سارا دین سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے کے باوجود بھی جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس اب ہم کیا کریں، اب تو پھر خاندان والوں کو ناراض نہیں کر سکتے. دیکھیں ہم یہاں یہ باتیں پڑھ کے ہم کہتے ہیں ہائے کتنے خراب تھے. نہیں، وہ تو اتنے خراب تھے ہی، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم قرآن کی کلاس میں ہوتے ہیں، قرآن سیکھ اور سکھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی شادی کا موقع آتا ہے، کوئی رسم کا وقت آتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں اب کیا کریں، خاندان کو ہم ناراض تو نہیں کر سکتے. اور ایسے ہی لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارتے ہیں. تو ہمارے لیے اس میں سبق یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر خاندان یا برادری، قوم، کنبہ، کسی کا بھی نام لیا جائے تو انسان ہلاکت میں ہے. ایسا انسان کبھی بھی اپنے آپ کو کامیابیوں کے دروازے پہ نہیں کھڑا کر سکتا.
ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مہتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کیا کہا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں اور جو لوگ یہاں تک قرآن پاک کا سفر طے کر چکے ہیں وہ بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم کیسا کردار تھے اگر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یا ان کو بڑا بنانے کے لیے ایک دو لفظوں میں ان کا تعارف کرانا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام قربانیوں کی داستان تھے انہوں نے اپنی پوری زندگی ہر وہ چیز جو اللہ کے اور ان کے راستے میں آئی اس کو قربان کر دیا جب ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئی جس نے ان کو اللہ کی طرف جانے سے روکا تو انہوں نے اس کام کو چھوڑنے کی بجائے اس رکاوٹ کو ختم کر دیا سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قال لہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین جب ان کو رب نے کہا کہ مطیع ہو جاؤ فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں فرما بردار ہو گیا اور ان کی کہانیاں ہم ذوالحج کے مہینے میں بھی سنتے ہیں کیسے اپنی بیوی کو اور چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں کچھ بھی نہیں تھا غیر ذی زرع ان قرآن پاک میں آتا ہے یعنی ایسی زمین جہاں کوئی کھیتی بھی نہیں تھی بنجر ویران بیرن لینڈ کچھ وہاں نہیں تھا اور انہوں نے وہاں چھوڑ دیا کیوں تاکہ اللہ کا گھر آباد ہو اپنے گھر کے سکھ چین کو الگ کیا اور اپنے بیوی بچے کو دور چھوڑ دیا تاکہ اس جگہ پہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگ وہاں آئیں اور عبادت ہو آج خانہ کعبہ جس جگہ آباد ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی قربانیوں کا نتیجہ تو اللہ تعالیٰ ایسے ابراہیم سے اتنے خوش ہوئے کہ بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں پھر انہوں نے اپنے بچپن میں اپنے ماں باپ کو چھوڑا کیوں کیونکہ وہ شرک پہ ان کو مجبور کرتے تھے اور وہ ماحول جو انسان کو اللہ سے دور کر دے اس کے ساتھ کمپرومائز کرنے سے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان اس جگہ کو اور ان واقعات کو حالات کو چھوڑ دے ابراہیم کی پوری زندگی داستان تھی اس بات کی کہ جہاں کوئی چیز ان کے اور اللہ کے راستے میں آئی انہوں نے اس چیز کو ہٹا دیا چھوٹا سا بچہ جب ساتھ چلنے کی عمر کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بچے کو انہوں نے ذبح کرنے کے لیے تیاری کر لی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلا دی ہم ان قصوں کو سن کے واہ واہ تو کر سکتے ہیں سبحان اللہ تو کہتے ہیں لیکن ہم سے اس سے بہت چھوٹی قربانی کا مطالبہ کر دیا جائے تو ہم مصلحتوں کے شکار ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہم تو اپنا آرام نہیں چھوڑ سکتے ہم اپنی نیند قربان نہیں کر سکتے ہم اپنی تمنائیں قربان نہیں کر سکتے ہم اپنے گھروں کے کمفرٹ قربان نہیں کر سکتے تو ہمارا پھر مقام وہ کیسے ہو سکتا ہے جو ابراہیم کا مقام تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کہا اللہ کے دوست بیسٹ فرینڈ خلیل خلت سے یعنی وہ فرینڈ جس کو انسان تنہائی میں یاد کرے جس کے ساتھ اکیلے میں باتیں کرنے کو دل چاہے ہمارے یہاں اس کو فاسٹ فرینڈ کہہ سکتے ہیں بیسٹ فرینڈ کہہ سکتے ہیں یعنی جس کے ساتھ دل مل جاتا ہے انسان کا تو یہ درجے ملتے ہیں کچھ کر کے دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کوئی آپ سے کتنی بھی محبت کی بات کرے کیا آپ اس کی بات کا یقین کر لیتے ہیں نہیں آپ کو اس بات کا یقین کا بات ہے جب وہ آپ کے لیے کچھ قربانی کرے آپ کی دوست آپ کو ہر وقت یہ کہ میں تمہاری دوست ہوں میں تمہاری دوست ہوں لیکن جو ہی آپ کو کوئی کام پڑے تو وہ آپ کے کام کو نہ دے آپ کو کہ نہیں میں کام تو نہیں کر سکتی ہاں ویسے میں تمہاری دوست ہوں آپ اس سے کہیں کہ اچھا مجھے کچھ چاہیے مجھے تھوڑی مدد کر دو مدد بھی نہیں کرنی کبھی نہیں ہوتا آپ دیکھیے ایک ماں اپنے بچے کو جو پالتی ہے وہ قربانی کی بنیاد پہ پالتی ہے نا بچے کے لیے راتوں کی نیند چھوڑنا، اپنے آرام کو چھوڑنا، اپنے صحت کو خراب کرنا، پھر بچہ ملتا ہے نا، تو ہر وہ چیز جس سے انسان کسی کا قرب پانا چاہے وہ قربانیوں کے راستے سے گزرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ابراہیم کو تم بھی یاد کرو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب انہوں نے کہا اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو، کیا کہا؟ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی جگہ پہ پیدا ہوئے تھے کہ جہاں چاروں طرف شرک تھا، پورا ماحول جو تھا وہ خدا فرموشی کا تھا، ان کی قوم، ان کا خاندان، ان کی برادری سب شرک کرتے تھے، اور عموماً یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، یعنی سٹار ورشپر تھے ان کے لوگ، لیکن انہوں نے ستاروں کی شبیہیں بنائی ہوئی تھی، جیسے ڈمیز بنا لی جاتی ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ کچھ مذاہب والوں نے اپنے خاص ایک سلوگنز رکھے ہوئے ہیں، ان کی ورشپ کرتے ہیں. مثلا کرسچینٹی میں سلیپ کی پوجا کی جاتی ہے، کراس کی ورشپ جو ہوتی ہے، اس دور میں ستاروں کی تھی. تو اسی طرح ان کی قوم جو تھی وہ ستاروں کی پوجا کرتی تھی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بچہ، جیسے آج کے ماحول میں آپ سوچے کسی نان مسلم کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہر ہفتے لوگوں کو کسی مندر میں جاتے ہوئے، بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہوئے دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کو خراب نہیں کیا تھا. تو فوراً ان کے ذہن میں وہ سوال اٹھا کہ آخر تم دوسروں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے ماں باپ سے یہ کہا کہ انی براؤں، میں بیزار ہوں. براؤں کیا ہوتا ہے؟ بیزار. بیزار کیا ہوتا ہے؟ کہ آئی ڈونٹ کیئر. یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا طریقہ کار آپ کا؟ اب دیکھیے کہ آج کے دور میں ہم اپنے خاندانوں میں، اپنے رشتہ داروں میں بہت بری بری رسمیں دیکھتے ہیں، ان کو برے کام کرتے دیکھتے ہیں. پہلی بات سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جب کسی انسان کو اپنے ارد گرد کے ماحول میں، ایون اپنے گھر والوں میں کوئی خرابی دکھے، تو خاموشی سے کمپرومائز نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ اس کے لیے تھوڑا سا ریزسٹنس پیدا کرنا چاہیے. پھر دوسری چیز یہ تھی کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے بھی پیش کیا گیا کہ مکہ والے جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے، ہیرو سمجھتے تھے. تو ان کے اس ہیرو شپ کو اور ان کے اس سمجھنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اے مکہ والو، تم پوجا کرتے ہو جن کے نام پہ تم آج شرک کا بازار لگائے ہوئے ہو، دیکھو کہ وہ کتنے توحید پرست تھے، انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ جما کے رکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی، اتنے برے ماحول میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو خراب نہیں کیا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، نان مسلم گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے. لیکن دیکھیے جب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ دے سکتے ہیں، تو ہر بچہ جو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے ان کو بھی یہ پتا ہوتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کی روح اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آ چکی ہے کہ اللہ ہم تجھے مانیں گے، تیری عبادت کریں گے، تیرے ساتھ تعلق رکھیں گے. پھر اس کے بعد اگر ہم دنیا میں آ کے شرک کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں، تو بنیادی طور میں یہ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں تو ان سے بیزار ہوں. ہاں مگر کس کی؟ الا الذی، مگر وہ ذات جس نے فطرنی، مجھ کو پیدا کیا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ کیسی پیاری صفت اللہ تعالیٰ کی یہاں بیان کرتے ہیں کہ جو کسی بت کے ہاتھ میں نہیں، کوئی بھی جھوٹا خدا، جھوٹا معبود یہ کام نہیں کر سکتا تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پیش کیا. کیا؟ فاطر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے الفاطر. تو کہا جس ذات نے مجھ کو پیدا کیا، فَإِنَّهُ سَيَحْدِينَ، وہی مجھ کو راہ دکھائے گا. یحدین لفظ ہے نا ہدایت. سب دن میں 17 بار کس کم نمازوں میں دعا کرتے ہیں، صراط مستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ کا، جس کو نیکی کا کام کرنا ہے نا بس وہ چل پڑے. اے اللہ آج میرے ہاتھ میں یہ موقع ہے، یہ نیکی میں کر سکتا ہوں، میں نے کرنی ہے، کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا برا آئی ڈونٹ مائنڈ، مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ میں تو اپنے حصے کی نیکی کر کے اپنا حصہ اس میں ڈالنے والا ہوں. ایسا بندہ پھر آگے جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے نکلے، آپ کو بالکل نہیں پتا تھا وہاں کیا ہوگا، راستہ تک نہیں معلوم تھا. 3 دن تک غارِ ثور میں آپ رہے، اتنی تکلیف، پیچھے دشمن کا خطرہ، آپ کی جان کی قیمت 100 اونٹوں کی قیمت لگی ہوئی ہے، آگے پتا نہیں ہونے والا کیا ہے، طویل سفر، اونٹوں پہ چل کے، گھوڑوں پہ سواری کر کے سفر کیا. آج ہم ذرا سا کوئی کام کر لیں، ہم کہتے پہلے بتائیں کہ اس کی گارنٹی کیا ہے. جب تک دین ہمارے دل کو نہیں ہلا دیتا نا، تب تک ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں خالص کر چکے تھے اور یہی بات انہوں نے اپنی اولادوں میں چھوڑی تھی۔ یہ بھی بہت ہی قابل توجہ نقطہ ہے، کیونکہ بعض ماں باپ خود تو بہت نیک ہوتے ہیں، خود نیکی کے کاموں میں بھی آگے بڑھتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو اس فیلڈ میں تنہا کر لیتے ہیں۔ ہر دور میں آپ دیکھیے کہ بچپن میں جب بچے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ اس چیز کی اہمیت کا احساس کم ہی رکھتے ہیں کہ ان بچوں کو دین کے سفر میں آگے لے کے جانا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے پھر وہ کام نہیں کر پاتے جس کو کہ ان کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جس کو ماں باپ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے بعد پھر بڑے ہونے کے بعد جب ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے بھی یہ کام کریں تو اس وقت پھر وہ یہ کام نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے وجعلھا، اور کر دیا ہم نے اس کو، کس کو؟ کلمتم باقیہ، اس کی بات کو۔ یہ کون سی کلمتم باقیہ تھی؟ یہ تھی لا الہ الا اللہ۔ سورۃ بقرہ آیت 132 میں آتا ہے کہ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، کہ اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو۔ تو اس میں ہمارے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو دین کے سفر میں تنہا آگے نہیں بڑھانا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے باقی چھوٹے لوگ جو ہیں، جو اگلی جنریشنز ہیں، چھوٹے بھائی بہن ہیں، کوئی اور ہے، تو ان کو بھی ساتھ رکھا جائے، تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی اسی کی طرف رجوع کریں۔ یعنی بعض کہتے جعلھا سے مراد یہ کہ اللہ نے اس کو کر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمے کو اپنی اولاد میں باقی رکھا۔ دونوں میں فرق کچھ بھی نہیں ہے، مقصد بات کا یہی ہے کہ جب کوئی بات خود کو سمجھ آ جائے تو پھر اپنی اولادوں کو بھی اسی کی تعلیم دی جائے۔ اور اس نقطے میں ماں باپ کے لیے گہرا سبق ہے، کیونکہ جب اپنے وقت پہ اپنی اولادوں کو ہم دین کے سفر میں ساتھ نہیں لے کر نکلتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعد میں وہی چیز پھر ہمارے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔ بعض دفعہ چھوٹی عمر میں بچوں کو بس لاڈ اور نخرے دیکھنے کی عمر سمجھ لی جاتی ہے کہ بس ان کو اپنے کیا کہنا ہے، یہ تو اپنے حساب سے کام کریں گے اور ان کو کرنے دیں، ابھی تو یہ بہت چھوٹے ہیں۔ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں بچے تو پھر عموماً ماں باپ کیا کہتے ہیں، یہ تو اب جوان ہیں، ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، اب ان کو ہم کہاں روکیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے جب جوان ہوتے ہیں نا تو ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا جنریشن گیپ آ چکا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جن گھروں میں ماں باپ اور بچے شروع سے دین کے سفر میں ساتھ ہوتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہوتی ہے۔ میں ایسی کئی ساتھیوں کو جانتی ہوں کہ جب قرآن سے نہیں جڑے ہوئے تھے تو ماں بیٹی کی بھی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ ایسی بہو اور ساس کو بھی جانتی ہوں، بلکہ خود اقرار بھی کیا انہوں نے۔ ایک بہو تھی اور اپنی ساس کو ساتھ لے کے آتی تھی کلاسز میں، پورا کورس کیا انہوں نے، تو وہ اکثر یہ بات کہا کرتی تھی کہ اس کلاس میں آنے کا فائدہ یہ ہو گیا کہ ہمارے آپس کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے۔ پہلے بھی اچھے تھے لیکن پھر بھی گھر میں رہتے ہوئے کبھی مجھے ان کی بات بری لگتی تھی، کبھی ان کو میری بری لگتی تھی، لیکن چونکہ ہم دونوں ایک ہی چیز سن کے آئی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے جو بات ہوتی ہے ہر بندہ اس میں سے اپنے لیے عمل لیتا ہے۔ تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ذرا کوئی بات ہونے لگتی ہے تو ہم دونوں سنبھل جاتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں نے ایک ہی پیغام لیا ہوتا ہے۔ تو اب الحمدللہ نہ صرف یہ کہ اچھے ہوئے، بلکہ اب وہ دین کے ایک دوسرے کی ساتھی ہیں۔ اور ایک وقت ہے کہ ان کی ساس نے اپنی بہو کو ترجمہ سنا سنا کے پتہ نہیں 26 سپارے یاد کر لیے، سبق پڑھتی تھی ادھر سے گھر جا کے یاد کرتی اور اپنی بہو کو سناتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جہاں دین آتا ہے نا وہاں تعلقات کی اور رشتوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل متات ہا اولائی و آبا اہم حتی جاءہم الحق و رسول مبین، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ یہاں پھر وہی بات آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو خیر کی بات پیچھے رکھی ہی تھی، لیکن اس کے بعد بھی لوگ ہر دور میں جو ہی ہدایت سے تھوڑا دور ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر شرک آنے لگتا ہے۔ جب ان کے ماں باپ کو دنیا کا سامان بہت مل گیا، اس دھوکے میں آ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو بھول گئے۔ ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب کوئی نبی دنیا میں آتا ہے تو وہ ایمان کے بہترین درجے پہ ہے، وہ لوگوں کو جو چیز دیتا ہے وہ سب سے خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو خواہشات ہوتی ہیں نا، اب دیکھیے کہ یہاں متاع کے لفظ پہ متاع شامل ہے، اور متاع کہتے ہیں وقتی سامان۔ یہ جو دنیا کی ہماری چیزیں ہیں نا، یہ متاع ہے، قرآن پاک میں تو مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی ایک متاع الغرور ہے، یہ فریب اور دھوکے کا سامان ہے، کبھی غور سے دیکھے نا، اور خاص طور پہ اپنے گھر کے پرانے فرنیچر کو دیکھا کرے، جس کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پھینکے تو کہاں پھینکے، یہاں تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے، اپنے پرانے کپڑے دیکھا کریں کہ جو آپ کے لیے بوجھ بن گئے ہیں، کب ان کو کون اٹھا کے پاکستان لے کے جائے اور وہاں کسی کو دے، بچا ہوا کھانا دیکھا کریں، وہ باسی روٹی کے ٹکڑے دیکھا کریں کہ جو آپ کسی کے کھانے کے قابل نہیں رہے، ٹریش کین دیکھیں، میں کہتی ہوں اگر صرف اس دنیا کی اصل حقیقت ہم نے دیکھنی ہے نا تو اپنے ٹریش کین کو دیکھ لیں، ایک دن سے زیادہ اس میں ٹریش رہ جاتا ہے نا تو آپ پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کو بو آتی ہے، اگر ہم محسوس کریں تو، یہ ہے دنیا کی متا، کل تک آپ کے پاس نہیں تھا تو آپ کو اچھا لگ رہا تھا، آج پاس آ گیا تو خواہش ختم ہو گئی، اب اگلی چیز کی تمنا آ گئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل متعت ہاؤلاء وآباءہم، ہم نے ان کو اور ان کے آبا اجداد کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو تم یہ بات کہتے ہو تو بات یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ اس کے برعکس معاملہ ہے کہ تم نے جان بوجھ کر ابراہیم کی تعلیم کو بھلا رکھا ہے اور ان کی وصیت کی پرواہ نہیں کی، وہ تو اپنے وقت میں اچھی بات کی وصیت کر کے گئے لیکن دنیا کی دولت اور اس مزے نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا اور تم شرک میں پڑ گئے، تمہاری عیش و عشرت جو تھی وہ اتنی بڑھ گئی کہ تم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے، نتیجہ کیا ہوا کہ تم اس دین کو چھوڑ گئے، اور آج بھی دیکھیں یہی مسئلہ ہے، لوگ اچھے بھلے دین پہ ہوتے ہیں لیکن جہاں بیچ میں دنیا آتی ہے نا تو اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے بھٹکنے لگتے ہیں، رسول آتا ہے حق لے کر آتا ہے لیکن رسول کو حق سمجھنے کے باوجود بھی لوگ اس کی بات پہ کان نہیں دھرتے، یہاں رسول مبین کا ایک مطلب تو کیا ہے کہ یہ رسول تمہیں شرک اور توحید کی راہیں صاف صاف اور کھول کھول کر سمجھانے والا ہے، اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ ایسا رسول آیا جس کا رسول ہونا بالکل واضح تھا، حقیقت میں وہ رسول تھا، یہ کب ہوتا ہے کہ ایک بندے کو ایک بات سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ صحیح ہے، میری ضرورت کی ہے، میری خیر کی ہے، لیکن پھر بھی ایک انسان اس کی طرف پلٹ کے نہیں آتا، کب؟ جب راستے میں دنیا کے فائدے آ جاتے ہیں، متواتہا اولائی، بہت سارے لوگ ہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے، کہ جاب کے وقت سے اب چھٹی نہیں ملتی، کتنے ہی مرد ہیں جو جمعے کی نماز پڑھنا چاہیں گے، ان کو پتہ ہے جمعہ فرض ہے، جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو ختم ہو جائے گا دین، لیکن نہیں پڑھ پاتے، کیوں؟ کہ جاب سے چھٹی نہیں ملتی، کہاں کہاں ایک انسان دنیا کی خواہشات کو پانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے، پھر جب ایک انسان خود دین پہ نہیں آتا نا تو پھر یہ تھوڑی ہے کہ وہ یہ کہے گا ہاں وہ دین تو بہت اچھا ہے میں نہیں کر رہا، ایسے کرے گا تو لوگ کہیں گے تم بہت بیوقوف ہو، بلکہ کرتا کیا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، جب ان کے پاس حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اسے قطعاً نہیں مانتے، یعنی اس کو پھر جادو کہتے تھے، نبی کی باتیں ان کے دل پہ لگتی تھی، اور حق کی پہچان یہ کہ یہ سیدھا آپ کے دل پہ جا کے لگتا ہے، ہمارے ہاں دین کا ایک ورژن پیش کیا جاتا ہے جس میں بہت مشکل مشکل ٹرمنالوجیز یاد کرائی جاتی ہیں، جس میں دین کے نام پہ لوگوں کو ایک خاص گیٹ اپ کا عادی بنایا جاتا ہے، لیکن اصل دین کیا ہے کہ جو ایک بندے کے دل کو بدل دے، میری کسی سے بات ہو رہی تھی اور دینی تعلیم کس نظر سے بچوں کو دوسرے شہروں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی بھیجنے کا اہتمام ہے، تو میں نے انہیں صرف یہی کہا کہ آپ جہاں بھی بھیجیں اپنے بچوں کو صرف یہ دیکھ لیں کہ اس سے ان کا دل بدلے گا کہ نہیں بدلے گا، کتابیں حفظ ہو جائیں گی، حفظ ہوگا، گرامر آ جائے گی، تجوید آئے گی، فقہ کے نام پہ بڑی بڑی بحثیں کر لیں گے، آپ کسی ایک مسئلہ کو سپورٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں گے، لیکن یہ بتائیں کہ وہاں جا کے آپ کا دل بدلتا ہے کہ نہیں، کیونکہ میں نے کئی حافظ قرآن دیکھے ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے، کتنے لوگ ہیں مسجدوں میں، مسجد کے ساتھ ان کے حجرے ہیں اور وہ نمازوں میں جماعت کے وقت میں سو رہے ہوتے ہیں، تو اصل بات کیا ہے کہ دل بدلے، اور جس بات سے دل پہ بات آتی ہے نا سمجھ لیں یہ سچ ہے، وہ کسی انسان کی بات نہیں ہوتی، انسانوں کی بات میں اتنا اثر ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کا اثر ہے، جب نبی کے دور میں ایسا ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ جادوگر ہے، آج اس کو لوگ ہپناٹائز ہونا کہتے ہیں، آج لوگ اس کو کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا یہ بس برین واشنگ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جادو نہیں ہوتا، ہاں جادو کی طرح دل پہ اثر کرتا ہے، تو اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ کیا کہتے تھے، ارے چھوڑو یہ تو جادو ہے، یہ ایسی خوبصورت باتوں کے جال ہے، ورنہ ہے کوئی نہیں، وہ ان بھی ہی کافرون، اور ہم تو بس منکر ہیں، یعنی ہم تو نہ شکرے ہیں اور نہ فرمان، اس لیے ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ کفار مکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن دو شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا۔ یہ ایک دوسرا الزام تھا جو مکہ والے آپ پہ لگاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ یتیم شخص کہ جس کی پیدائش سے پہلے اس کا باپ فوت ہو چکا تھا، دو سال کا ہوا تو ماں فوت ہو گئی، پھر چھ سال کے ہوئے تو دادا فوت ہو گئے، اور آگے بڑھے تو پھر اور سہارے چھٹتے گئے، یہ غریب انسان جس کو کوئی جانتا نہیں، جس کی کوئی پہچان نہیں، اس پہ یہ قرآن کی اترا؟ ہاں کوئی اترتا تو ہمارے بڑوں پہ اترتا، یہ جو دو بڑے تھے نا، یہ ایک تھا ولید بن مغیرہ، جس کو آج کے دور میں آپ کہہ لیجئے کہ موسٹ ویلتھیسٹ پرسن، مکہ کا رئیس تھا، بہت امیر شخص تھا، اسی طرح طائف شہر کا ایک بڑا شخص تھا عروہ بن مسعود ثقفی۔ اس میں دو رجل کی طرف جو اشارہ یہ ان کی طرف تھا کہ اگر اللہ نے اپنا پیغام دینا بھی تھا تو پھر دیتا تو یا تو ولید کو دیتا یا پھر عروہ کو دیتا۔ سوچتی نا، آج بھی لوگ سوچتے ہیں کہ دین کسی عام انسان کو مل جائے، یہ تو بڑے دولت مند کو ملنا چاہیے تھا، یہ تو کسی بڑے فیمس شخص کو ملنا چاہیے تھا۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، جب بھی لوگوں نے دین کو دولت کے ساتھ پرکھا انہوں نے غلطی کھائی، کیونکہ عموماً آپ دیکھیے کہ جو دین کی طرف لوگ ہوتے ہیں نا، بظاہر ایک تو یہ کہ ان کے مزاج میں سادگی ہوتی ہے، وہ بہت پمپ اینڈ شو والے نہیں ہوتے، ان کی دولت ان کے گھر کے باہر لگے ہوئے پتھر چونے سے نہیں دکھتی، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ وہ لے نہیں سکتے، یہ کہ وہ لینے نہیں چاہتے، ان کو پسند نہیں آتا، وہ ضرورت کی سطح پہ دنیا کو لیتے ہیں، وہ تائش کی سطح پہ نہیں لیتے۔ اس بات سے غلطی کھا کے لوگ سوچتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا میں تو ان کے پاس کوئی ان کے ساتھ نہ کوئی بڑے بڑے لوگ ہیں، نہ گارڈ ان کے آگے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، تو یہ اتنی بڑی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کا نمائندہ کیسے ہو گیا؟ مثلا آپ دنیا میں دیکھیں نا، کوئی امبیسیڈر ہے کسی ایک ملک کے آتا ہے، اب جتنا بڑا ملک ہوتا ہے نا اس کا امبیسیڈر بھی اتنا ہی زیادہ اہم ہوتا ہے، وزیروں کی بھی اتنی شان ہوتی ہے جتنی وزیر اعظم کی ہوتی ہے، لیکن دین کے ساتھ ایسا کوئی پروٹوکول نہیں چلتا، اور جہاں پروٹوکول والا آپ دین دیکھیں گے نا، سمجھ لیں کہ بس اللہ رحم کر دے، وہ ایک حکومتی دین تو ہو سکتا ہے لیکن وہ خدائی دین نہیں ہوتا۔ ایسی باتوں پہ غلطی کھا کے کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ سچا نبی ہے۔ اصل پتہ کیا ہے کہ جو لوگ خود مٹیریلسٹک ہوتے ہیں نا، مادہ پرست ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے مٹیریلسٹک چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، وہ ان کے گھروں کو دیکھ کے متاثر ہوں گے، ان کی گاڑیوں کو دیکھے ہوں گے، لیکن وہ سچائی کو نہیں دیکھیں گے جو ان کے پاس ہوتی ہے، جو وہ ان کو دینا چاہتے ہیں۔ بالکل یہی بات ان کی تھی، تو نہ ماننے کی بات ہے، ورنہ ان کو کیا لگے؟ بالفرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کیسل ہوتا، بڑا سا محل ہوتا، اس میں بڑے بڑے فانوس ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خوب ایسے زرق برق اچھے سے کپڑے پہن کے آتے، اس سے لوگوں کو کیا فرق پڑتا؟ سوچنے کی بات ہے، اگر ہم کہیں بھی جاتے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کون گاڑی پہ آیا کہ کون پیدل آیا، کس کی لینڈ کروزر تھی اور کس کی گاڑی جو تھی وہ بالکل سستی گاڑی تھی، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک انسان جب ساری چیزوں سے الگ کھڑا ہے، اس کی قیمت اگر کوئی نہیں پہچانتا تو گاڑی تو ہر وقت اس کے پاس ہی نہیں رہے گی، پھر تو وہ گاڑی میں بیٹھے گا تو عزت والا ہے، گاڑی سے نکل گیا تو کس کی عزت ہی نہ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو ریئلسٹک بناتے ہیں، تم انسان کو دیکھو، اور دنیا کی جو چیزیں ہیں نا، آج جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں نا، یہ مٹیریلسٹک ورڈ ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا گھر بنا لو عزت ہوگی، بڑا گھر ہوگا نا تو بچیوں کے اچھے رشتے آئیں گے، بڑے دولت مند لڑکے آئیں گے، ٹھیک ہے مان لیا دولت مند تو آئیں گے، لیکن دھوکے بھی اتنے ہی دیں گے پھر آپ کو، وہ آپ کی بیٹی کو دیکھ کے نہیں آئے تھے، وہ آپ کی دولت کو دیکھ کے آئے تھے، جب آپ ان کے مطالبے نہیں پورے کریں گے تو آپ کی بیٹی کو بھی ایک بے جان چیز سمجھ کے ٹھکرا دیں گے کہ اس کے کوئی جذبات ہی نہیں ہے۔ جہاں مادہ پرستی کی بنیاد پہ رشتے قائم ہوتے ہیں وہاں یہی حالات ہوتے ہیں۔ باقی چیزوں میں بھی دیکھیے، پچھلے دور اور آج کے دور میں اگر آپ چھوٹا سا کمپیریزن کریں، آج سے اگر 20-25-30 سال پیچھے جائیں، سچی خوشیاں محسوس ہوتی تھی، آپ رشتے داروں کو ملتے تھے نا تو آپ کو محبت کا احساس ہوتا تھا، ان کے گھر میں ایک سالن پکا ہوتا تھا نا، وہ خوشی خوشی ساتھ روٹی پکا کے آپ کے ساتھ رکھتے تھے، آپ بھی کھاتے تھے وہ بھی کھاتے تھے، بعض لوگ تو روٹی پہ سالن ڈال کے دیتے کھا لو۔ آج بھی آپ ایسی باتیں سنتے اپنے باباؤں سے، اپنے داداؤں سے، آپ کہانیاں سنیے، ہمارے والد ہمیں ایسی بڑی کہانیاں سنایا کرتے تھے کہ پہلی چھٹی پہ ہمارا بیگ پہلے سے تیار ہوتا تھا، خالہ کے گھر جانا ہے. اور کہتے خالہ بھی اتنی محبت والی ہوتی تھی, پہلی ٹانگا کرا کے آئی ہوتی تھی کہ آج میرے بہن کے بچوں کو چھٹیاں ہو رہی ہیں, ہم نے چھٹیوں پہ جانا ہے. کہتے پہلی چھٹی پہ ہم خالہ کے گھر جاتے تھے اور ایک دو نہیں کئی کئی بچے ہوتے تھے اس دور میں, اور آخری چھٹی پہ آتے تھے اور روتے ہوئے آتے تھے, ہم نے ابھی نہیں جانا, اور گھر والے بھی رو رہے ہوتے تھے کہ ہم نے ابھی نہیں بھیجا, ارے بیٹھ جاؤ ابھی رہ جاؤ ابھی رہ جاؤ, ارے کیا کرنا ہے بہن جا کے ابھی ادھر ہی رو. اور آج حال ہے کہ چار دن سے اوپر مہمان ہو جائے تو ہم بھی آہیں بھرتے مہمان آئے ہوئے ہیں. ہر بات میں مہمان ہمارے لیے اتنا بڑا ہوا ہوتے ہیں, ہم کوئی بھی کام کریں مہمان اس کی اتنی بڑی وجہ کہ ہم جو بھی کہنے چاہیے اب ہم مہمانوں کو نہیں چھوڑ سکتے. پھر آپ پہلے دن چھ کھانے پکاتے ہیں, دوسرے دن اب چار پکاتے ہیں, جس دن آپ نے تین سے دو کیے وہ کہیں گے انہوں نے اب ہماری خوشی چھوڑ دی ہے. اب یہ آج اکھڑے اکھڑے ہیں, شروع میں بڑے لاڈ کرتے تھے, کیوں کہ اب ظاہرداری رہ گئی. اب ہم انسانوں کو نہیں ملنے جاتے, ہم چیزوں کو ملنے جاتے ہیں. جب دولت آتی ہے تو ساتھ مہمان بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر دور سے بھی لوگ آپ سے رشتے داری نکال کے آ جائیں گے کہ ہم آپ کے فلاں کے فلاں کے فلاں لگتے ہیں, ہم آپ کے گھر رہیں گے. اور ذرا آپ کی دولت جاتی ہے نا تو لوگ جاتے نہیں. میں نے حقیقت میں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں کہ جب حالات اچھے تھے تو خاندان کا دور کا بندہ دوسرے ملک سے بھی چاہے چار دن کے لیے آتا تھا, ملے بغیر نہیں جاتا تھا کہ فلاں کو ملنے جا رہے ہیں. اور اب ذرا دن سختی کے آئے اور اب گھر بڑے سے چھوٹا ہو گیا تو کہتے ہیں ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے فلاں آ کے چلے بھی گئے, ہمیں ملنے ہی نہیں آئے. یہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مادہ پرست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مادیت کو سامنے رکھتے ہیں, خوشی مادہ سے نہیں ملتی. اب دیکھیے آپ کے گھر میں کرسٹل بھرا ہو اور آپ کے سر میں درد ہو, کیا وہ کرسٹل کے برتن آپ کے سر کا درد دور کر سکتے ہیں؟ اور اس کی جگہ آپ کے پاس ایک نرم دل دوست, کوئی ساتھی, کوئی رشتے دار ہو, وہ آپ کا سر دبا دے, آپ کے سر میں تیل ڈال دے, آپ بتائیں اس کرسٹل سے آپ کو وہ ہاتھ سر میں تیل لگانے والا شخص زیادہ اچھا لگے گا یا وہ برتن اچھے لگیں گے؟ ہم مادہ چیزوں بے جان سہاروں میں رہتے ہیں, انسانوں کے دل توڑتے ہیں, ہم انسانوں کے جذبات کی قدر نہیں کرتے, حالانکہ اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم نے بانٹی ہے, قسم یقسم تقسیم سے ہم نے خود تقسیم کر کے دیا ان کو سامان زیست اس دنیا کی زندگی میں. یہ ہماری بات ہے, ہم دنیا کی دولت بھی خود دیتے ہیں, تم خود نہیں لے سکتے. جس دولت پہ تم پھل پھول رہے ہو یہ بھی ہم نے دی ہے تم کو. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, اور ہم نے بلند کر دیا بعض کو بعض پر مرتبوں کے اعتبار سے, تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لیں. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکے. باقی رہ گئی بات رب کی رحمت, تو ورحمت ربک خیر مما یجمعون, اور آپ کے رب کی رحمت خاص بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت یا آپ کے سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑے مقام پہ نہ ہونے کو یہ تصور کیا کہ اب دین کی بھی دولت ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے. تو پہلے تو آپ دیکھیے کفار مکہ اس بات کو تیار ہی نہیں تھے ماننے کو کہ انسان بھی نبوت کے منصب پہ فائز ہو سکتا ہے. وہ کہتے تھے کوئی فرشتہ ہوگا, کوئی ایسا ہی ہوگا, کوئی مافوق الفطرت ماحول میں رہنے والا وہی ہوگا. پھر دوسرے درجے پہ ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ غریب بندہ ہو جائے. وہ کہتے تھے سردار ہو, مالدار ہو, اس کا روب ہو, دلوں میں اس کی دھاک بیٹھی ہو, اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں بڑے بڑے نام اس کے لیے ان کی نظروں میں تھے, وہ بات کرے تو مانا جائے گا. ولید بن مغیرہ سے ایک روایت آتی, اس نے کہا لو کان ما یقولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقا, یعنی جو کچھ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہوتا تو یہ مجھ پر نازل ہوتا, یا طائف کے سردار ابو مسعود سقفی پر نازل ہوتا. کتنا تکبر چھلک رہا, کسی کے پاس مناپلی نہیں ہے دین کی. اللہ قیامت تک لوگوں کو چنتا رہے گا, گروہوں کو چنتا رہے گا, اپنا اپنا کام کریں گے, چل پڑیں گے. دیکھیے اگر شخصیت پرستی ہوتی نا تو صرف ایک نبی کافی تھا شروع سے. آدم پیدا ہوئے تھے نا تو آخر تک وہی رہتے, چلے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں پیدا کر دیتا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے تو روب چلتا. اب اتنے لوگ ہو گئے اس نبی کے انڈر, اب اتنے اس کے گروہ بن گئے, اب اس کی اتنی مثال ہے آج کی زبان میں آپ کہہ رہے ہیں, اب اتنی برانچز ان کی بن گئی, اب اتنے ادارے ان کے کھل گئے, اب اتنی مسجدیں ان کی بن گئی. اگر شخصیت پرستی ہوتی ممکن تھا. اللہ کے نبی کو اللہ لمبی عمر دے سکتے تھے, کوئی بڑی بات نہیں. اگر اللہ نے آسمان کو اتنی لمبی عمر دی ہوئی ہے, زمین کو دی ہوئی ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے سکتے تھے. چلیے اس کو بھی چھوڑ دے, یہ نہ ہوا وہی ہوتا جو ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیدا ہو گئے تھے, آخری نبی تھے, لکھ دیا قیامت تک دے دیتا اللہ تعالیٰ عمر نبی کو, پاسبل تھی. آج تقریباً 1500 سال ہو گئے نا ہجرت کیے ہوئے آپ کو، تو کیا آج بھی ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے؟ بس ختم جی، اب آگے ختم نہیں، شخصیات ہے ہی کوئی نہیں ہمارے دین میں، پیچھے کر دو، اللہ کہتے ہیں یہ ہماری بانٹ ہے، معیشت زندگی کے سامان ہم دیتے ہیں۔ اس نبوت کا بوجھ اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس نازک ذمہ داری کو سنبھال لے۔ تو اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، عظمت کا جو معیار تم نے مقرر کیا ہے نا، دولت، ساز و سامان، منصب، بڑی بڑی باتیں، اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کردار دیکھتا ہے، اللہ دل دیکھتا ہے، اللہ بے داغ سیرتوں کو دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کون مصائب اور آلام کے پہاڑوں کے نیچے بھی اپنے آپ کو مطمئن رکھے گا، کون ہے جو پسپائی اختیار کر لے گا، کون ہے جو سکون اور وقار کے ساتھ مسکراتے ہوئے منزل کی طرف بڑھتا جائے گا۔ اور یہ سارے وصف ہر ایک میں نہیں ہوتے۔ ایک مفسر ہے ثناء اللہ، وہ اس بات پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسالت ایک منصب عظیم ہے جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، یہ کسی عظیم ہستی ہی کو سزاوار ہے۔ کفار یہ نہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک روحانی رتبہ ہے، مطلب مشکل الفاظ ہیں، خلاصہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبوت ایک عام چیز نہیں ہے، ہر ایک اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، اس کے لیے خاص دل ہوتے ہیں، تو اللہ ان کو دیتا ہے، باقی رہ گئی بات دنیا کی چیزیں۔ جس نے رسالت کسی کو سوچ کے دی، دنیا کی دولت بھی وہ اللہ ہی دیتا ہے، نہ دولت دنیا کی کسی کی مرضی سے ملتی ہے، نہ دین کی دولت کسی کی مرضی سے ملتی ہے، باقی رہ گئے دنیا کا اصول۔ یہاں جو آخری حصہ ہے آیت کا، کہ ہم نے بعض کو بعض پر بڑا کیا تاکہ بعض بعض کو سخریہ بنا لے۔ سخریہ کس کو کہتے ہیں؟ ملازم کو، کام کرنے والا۔ کائنات کے اندر بہت ہی آپ کو ڈفرنس دکھے گا، سورج ایک کام کر رہا ہے، چاند دوسرا کر رہا ہے، ستارے کچھ اور کر رہے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف خوبیاں دی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، اگر ایک چیز چھوٹی سی لکھ لینا کہ سب ایک بڑی کمپنی کے امپلائیز ہیں، مثال لے لیتے ہیں کوئی بھی کمپنی، جو بھی آپ لینا چاہیں بغیر کسی تعصب کے، چلیے ہم ایسا کر سکتے ہیں، صرف مثال کے لیے لے لیتے ہیں کہ ایک ایئر لائن ہے نا، پی آئی ایئر لائن کو لے لیتے ہیں۔ ایک ایئر لائن کتنے لوگوں سے مل کے بنی؟ اس میں کس کی ضرورت ہے؟ پائلٹ کی، ایئر ہوسٹسز کی، کاؤنٹرز پہ ٹکٹ دینے، لینے، کرنے، کرانے، وہ سارے سیکیورٹی چیک ان، سب مل کے کمپنی بنی نا۔ اب بتائیے اگر سارے کہ ہمیں تو بننا ہے پائلٹ، تو کوئی ایک فلائٹ بھی دوسری جگہ سے آ سکتی ہے؟ ایئر ہوسٹس ہیں اور ایئر ہوسٹ ہے وہ کہ ہمیں پائلٹ بننا ہے، چل سکتا ہے کام؟ جو جہاز کو لینڈ کروانے میں مدد دے رہا ہوتا ہے، نیچے بےچارا ٹوٹی پھوٹی گاڑی میں سیڑھیاں لگی ہوئی پہ بیٹھا اور جہاز کو ڈائریکٹ کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کمال ہے، اتنا بڑا جہاز میرے اوپر کھڑا ہے، مجھے تو یہاں نہیں بیٹھنا، میں جا رہا ہوں پائلٹ کی سیٹ پہ۔ سارا ہی عملہ پائلٹ کی سیٹ پہ بیٹھنے کی خواہش رکھے، کیا کمپنی چلے گی؟ کوئی ایک فلائٹ چلے گی؟ یہیں سے سمجھ لیں، جس طرح سے ایک چھوٹا سا جہاز ادھر سے ادھر نہیں آ سکتا مختلف لوگوں کے مختلف کاموں سے، اللہ نے لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دی۔ ہو سکتا ہے پائلٹ کا تو صرف دماغ چل رہا ہے، فزیکل کام کتنا دوسرے کر رہے ہیں، کئی کتنے پریشر میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ نے یہ کوئی کسی کی بے عزتی نہیں کر دی کہ کسی کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا دیا اور کسی کے ہاتھ میں قلم پکڑا دیا اور کسی کو اللہ نے کرسی پہ بٹھا دیا اور کسی کو دروازے پہ بٹھا دیا اور کسی کو ریسپشن پہ بٹھا دیا، یہ کوئی بے عزتی نہیں۔ کوئی بچوں کے پاس بیٹھ جائے، کوئی اسٹال پہ بیٹھ جائے، کوئی جوتے سیدھے کرنے لگ جائے، شکر کرے اس کمپنی کا حصہ ہے۔ دین کے اندر آ کر جو جھگڑے بنتے ہیں نا، وہ کرسی پہ بیٹھنے کے کیوں بن جاتے ہیں؟ تربیت نہیں ہوئی ہوتی، ورنہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح نہ جھگڑو۔ بعض لوگوں نے یہ جو کہا نا کہ اگر گاڈ ہے تو دنیا میں اتنا ظلم کیا ہے، کچھ غریب ہے تو کچھ امیر کیوں؟ اس لیے امیر اور غریب، تاکہ لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، کچھ لوگ اگر مالی کمزور نہ ہو تو کیسے آپ سے 1000-2000 لے کے آپ کے گھر کی صفائی کرنے پہ تیار ہو؟ سوچیے ذرا۔ اور کچھ کو اللہ نے اگر اتنا برین نہ دیا ہو بزنس میں، تو وہ کیسے پوری دنیا کی پالیسیز کو ساتھ لے کر سودے لیں اور دیں اور کنٹینر منگائیں اور دیں؟ کسی بھی کاروبار میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا مینیجر ہے، سب سے زیادہ تنخواہ مینیجر کی ہوتی ہے، ہاتھ سے پتا بھی نہیں توڑتا، لیکن وہ ڈائریکٹ کرتا ہے اس اسٹور میں کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے، مینیجر کی ذمہ داری ہے، کہاں رکھا ہے یہ کیوں نہیں، کیا ختم ہو رہا تھا آرڈر کرنا، یہ مینیجر کی ذمہ داری ہے، یہ امپلائیز آ رہے ہیں یہ نہیں آ رہے، ان کے اسکیڈول ہے، یہ مینیجر کرتا ہے، کیوں؟ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی۔ اب مینیجر دن میں بیس پچیس لوگوں کے اسکیجول بناتا ہے عام طور پہ اسٹور میں، ہر ورکر کو وہ دیتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، آپ وہ کہیں لو جی بڑا بنتے ہیں اپنے اوپر، ہم پہ بڑا روپ ڈالتے ہیں، نہیں وہ جس کو مینیجر نے ورک شیٹ دی اور جو ہزار کیا $500 بھی نہیں مہینے کے لے رہا، اس کا کام اگر وہ نہ کرے گا تو مینیجر بھی بیکار ہو جائے گا، بات سمجھ گئے نا؟ تو لہٰذا دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. اسی بات کو آپ گھر کے اوپر لے آئیں، شوہر شوہر ہے، بیوی بیوی ہے، بیوی اگر گھر کے کام نہ کرے، شوہر باہر کے نہ کرے، کام نہیں چلتا. کسی نے ایک ای میل کل مجھے بھیجی کہ وائی وومنز آر سو اسپیشل، عورتیں کیوں بہت خاص ہوتی ہیں. تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا یہ کہ رات کا وقت تھا، شوہر بیوی گھر میں آئے، بیوی بھی تھکی تھی اور شوہر بھی تھکا ہوا تھا، تو بیوی نے کہا آج مجھے کوئی کچھ نہ کہ میں سونے لگی ہوں. شوہر نے کہا جاؤ تم سو جاؤ. وہ عورت وہاں سے اٹھی، رستے میں اس نے، وہ لمبی لسٹ ہے اگر آپ پڑھ کے سننا چاہیں تو آپ کہیں گے یہ تو میری گھر کی کہانی ہے. یعنی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ شوہر کے پاس سے اٹھتی ہے تو کچن میں جانے کے لیے کچھ لینے جاتی ہے، تو بیچ میں 10-12 کام کر کے جاتی ہے. اس نے راستے میں چیزوں کو ٹھیک کیا، پھر اس نے بچوں کے جوتے پالش کرے، پھر اس نے صبح کے لیے کہا چلو میں بچوں کا ناشتہ بنا دوں، اس نے سیریل باکسز کو فل اپ کیا، دس اینڈ دیٹ. کرتے کرتے آدھا گھنٹہ گزر گیا، شوہر کا آواز آئی کیا تم ابھی بھی نہیں سوئی؟ اس نے کہا نو آئی ایم گوئنگ ٹو بیڈ ناؤ. پھر کچن سے اپنے بیڈ تک جانے میں اس نے 10 کام ختم کیے. پھر جب اپنے کمرے میں آ گئی تو شوہر کہتا تم تو نہیں سو گی، میں جا کے سو. وہ جا کے سوتا، کہتی نہیں میں آ رہی ہوں. پھر اپنے کمرے میں گئی، پھر اپنے کمرے کی 10-20 چیزیں ٹھیک کی، شوہر سو چکا تھا، پھر وہ اس کے بعد سوئی. دیٹس وائی وومنز آر سو اسپیشل. اس نے کہا کہ ایک عورت ایک وقت میں اتنی چکیوں میں گھومتی ہے، مر صرف بیٹھ کے روپ ڈال رہے ہوتے، سوئی نہیں، سوئے نہیں، آئی نہیں، گئے نہیں. بھائی آپ کو کیا پتا اتنے کام کون کرتا ہے؟ اور ایک دن عورت گھر میں نہ جائیں تو وہ کہیں گے کہ یہ ہو کیا گیا، گھر گھر نہیں لگتا، ایسے لگتا ہے کہ یہاں کوئی آ کے چلا گیا اور سارے گھر کا ہی نقشہ بگاڑ گیا. تو اللہ نے عورتوں کو یہ صبر دیا، یہ برداشت دی، عورتوں کے مزاج میں ٹھہراؤ دیا. مرد ایک بچہ پال سکتا ہے؟ پال چھوڑیے پیدا کر سکتا ہے. کہتے ہیں ایک بچہ اگر مرد پیدا کر لے تو وہ اپنے ڈیلیوری بیڈ پہ بیوی کو طلاق دے دے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ تو حال ہے. تو اللہ نے اگر عورت کو عورت بنا دیا تو آپ کیوں روتے ہیں؟ شکر کریں اللہ نے ہمیں صبر کرنے والا بنا دیا ہے، شکر والا بنا دیا ہے. وہ رحمت ربی کا، اصل تو مانگو رحمت، دین ملے، اولاد ملے، دولت ملے، گھر ملے، گاڑی ملے، دعا کرو رحمت والی ہو، یہ رب کی رحمت ہے. خیر مما یجمعون، ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. لہٰذا ادھر خاص طور پہ نبوت کو رحمت کہا گیا کہ یہ کس سے آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ دولت والوں سے، طائف کے چند لوگوں سے آپ کا تقابل کرے؟ ان کو کیا پتا کہ جو رحمت آپ کو اللہ نے دے دی وہ تو دنیا کی ساری دولتوں سے پیاری ہیں. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی ہو جائیں گے، سب لوگ ایک ہی طرف چل پڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو ہم بنا دیتے ان کے لیے جو رحمان کا کفر کرتے ہیں، کیا؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَسْتَرُونَ، تو ان کے مکانوں کے لیے چھتیں چاندی کی، اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی، اور وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے، اور وہ تخت جن پر یہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی چاندی اور سونے کے بنا دیتے، کیونکہ آگے لفظ آ رہا ہے وَزُخْرُفًا، اور زخرف کے یعنی سونے کے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ ساری ریل پیل، یہ ساری خوبصورتیاں دنیا کی زندگی کا سامان ہیں. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت کی عزت اور کامیابی آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے. انتہائی خوبصورت آیت ہے، اور اس آیت کو پڑھ کے لگتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ رحمان ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس بات کا اندیشہ نہ رکھتا کہ سب لوگ امت واحدہ بن جاتے، یہ امت واحدہ کیا ہے بلا؟ کفر پہ، یہ نوٹ کیجئے گا. عام طور پہ امت واحدہ کا جو طریقہ ہے وہ کسی دوسرے پہ آتا ہے، یہاں مراد ہے کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، ڈر سے مراد ہم اپنی سینس میں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ڈر سے پاک ہے، یعنی اگر دنیا کے مال اور اسباب میں رغبت کرنے کی وجہ سے لوگ دنیا ہی کے طالب نہ ہو جائیں، اللہ کی رضا آخرت کی طلب کو فراموش کر دیں گے، یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں تو کافروں کے گھر، سیڑھیاں، ان کے دروازے سونے اور چاندی کے بنا دیتا. سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ امیجن کریں یہیں پہ.
ہم ناروے میں رہتے ہیں، ہمارے گھر باہر سے نہیں پتا چلتے عموماً کون کہاں رہتا ہے، ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بھی گھروں کا کوئی خاص فرق نہیں پتا چلتا۔ آپ ذرا اپنے تصور کو لے جائیں کسی فینٹسی میں، آپ ناروے میں آئے، نئے نئے آئے، آئے بھی اپنا کچا گھر بیچ کے، یہاں آئے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کمیونٹی کیسی ہے، یہ گھر، او واہ یہ گولڈن ہے، اوکے گولڈن نہیں ہے سونے کا، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے ایک سیڑھی جا رہی ہے چمکتی ہوئی چاندی کی، تو آپ کے جو ہوسٹ ہے یا جنہوں نے آپ کو یہاں اسپانسر کیا وہ کہیں گے چھوڑو چھوڑو آگے چلو۔ آگے جاتے ہیں آپ کو ایک مٹی کا گھر دکھتا ہے جیسے شیٹ راک کا، پھر تھوڑا آگے گئے آپ کہتے ہیں یہ چکر کیا بھائی، یہ کچھ گھر تو گولڈ کے چاندی کے ہیں اور کچھ مٹی کے ہیں، تو آپ وہ کہ ارے نہیں نہیں ان کو نہ دیکھو، یہ اصل میں کافروں کے گھر جو ہیں یہ سونے اور چاندی کے ہیں اور مسلمانوں کے مٹی کے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے آنے والا اپنا کیا نہ بدل دیتا، ایمان، وہ کہے مارو گولی پاکستان سے تو آ گیا ہو، کس کو کیا پتا میں کس نام پہ ہوں، مجھے تو یہی چاہیے۔ اللہ نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے کافروں کو مٹی کے گھر دیے، اللہ نے مومنوں پہ رحم کیا ہے، جہاں اللہ کی بے نیازی بھی دیکھی ہے، الغنی ہونا دیکھی کہ اس کے لیے سونا چاندی مٹی ہے، تبھی تو مٹی میں سے نکلتا ہے، دیکھیے اگر یہ کوئی قیمتی چیز ہوتی آسمان سے گرتی، لوہے کی بات آتی ہے وانزلنا الحدید آسمان سے اتارا، سونے کی بات نہیں آتی کہ آسمان سے اتارا، وہ مٹی کا تیل جس کو آپ آگ لگ جائے گی ہاتھ لگے اللہ اس کو آگ مٹی میں سے نکالتا ہے، وہ چیزیں جو ہمارے دل دماغ پہ چھائی ہوئی ہے نا اللہ ان کو مٹی میں سے نکال رہا ہے۔ انسان خود کہاں سے پیدا ہوتا ہے، کتنا تکبر ٹوٹا کہ تم کیا سمجھتے ہو میں ان کافروں کو اتنا کیوں دیتا ہوں، میں تو ان کو اور دینا چاہتا ہوں۔ اب بتائیں اگر یہ آیت پڑھ لے نان مسلم، یہ تم ہو جن کی وجہ سے ہمیں مٹی کے گھر ملے ہیں، تمہارے رب نے تمہارا خیال کر کے ہمیں مٹی کے دے دیے، ورنہ کیا گولڈ ہاؤسز ہوتے، ہم پتہ نہیں کیوں شیٹ راک کے گھروں میں مٹی کے گھروں میں بیٹھے، اتنا غنی ہے رب۔ اللہ کرے سرورن علیہا یتکئون، وہ سونے چاندی کے تختوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوتے، یعنی جو چیزیں مومنوں کو جنت میں ملنی ہے میں کافروں کو دنیا میں دیتا مجھے پھر بھی پرواہ نہیں، اتنا میرے پاس ہے۔ دیکھیں جس کے پاس تھوڑا ہوتا ہے اس کو تو وہ تھوڑا بھی بہت لگتا ہے، اور جس کے بہت ہوتا ہے وہ اگر اس میں تھوڑا سا کوئی چیز نکال بھی دیتا ہے کوئی دل پہ چوٹ تھوڑی پڑتی ہے، ویسے بھی تو دینا ہی ہوتا ہے تو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا ہے، اتنا ہے کہ میں سارے کافروں کو بانٹ دوں مجھے پھر بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن شکر کرو میں نے تمہارے ایمان کی یہ آزمائش نہیں ڈالی۔ میں کہتی ہوں آج مٹی کے گھر ہمیں جینے نہیں دیتے، یہ مٹی کے اوپر ہی پینٹ کیا ہوا ہے نا، آپ اس پہ پلاسٹک لگا لیں، لکڑی لگا لیں، پینلنگ کر لیں، مٹی ہے نا اندر، مکہ مارے تو دیوار ٹوٹ جاتی ہے، آپ سوچیے ذرا کرسی کی ٹھوکر لگے تو نوک پڑ جاتی ہے، اس میں اتنا ہول ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے ایمان کتنے بکے، کتنوں کو یاد رہتی ہے کہ یہ سانپوں کے گھر ہیں یا بچھوں کے گھر ہیں، کتنے سکون سے رہتے ہیں، اور ذرا سونے کے گھر ہوتے چاندی کے ہوتے تو میرا خیال ہے کہ سب ایمان کے سودے کر چکے ہوتے، پھر یہ 3-4 بلین نہ رہتے مسلمان دنیا میں، یہ شاید 3-4 ہزار ہی ہو چکے ہوتے، کیونکہ قلیل من عبادی یشکر، تھوڑے ہی میرے بندے جو شکر کرتے ہیں۔ لوگ ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ سونا نہیں ہوتی، آج ان کی تھوڑی سی ترقی، ان کی گاڑیوں، ان کی انوینشنز، ان کے میڈیا کو دیکھ کے ہی ہم پریشان ہوئے ہوتے ہیں، کہاں اگر حقیقی سونا ہوتا، حقیقی چاندی ہوتی۔ اور یہاں یہ لفظ زہرف کا آیا، زہرف کو بھی سمجھ لیں، ایک تو سونے کے لیے آتا ہے نا، لیکن اصل میں یہ لفظ کیا ہوتا ہے، وہ زینت جو گوناگوں یعنی کئی مختلف طرح سے، یعنی ملٹی فیس کہہ لیں آپ، یعنی جو گوناگوں نقش و نگار سے آراستہ ہو۔ سونے کو بھی زخرف اس لیے کہتے ہیں کہ زیب و آرائش کا ذریعہ ہوتا ہے، زخرف کہتے ہیں پلیٹنگ کو، آپ نے ایک لفظ سنا میں گولڈ پلیٹڈ، جو اصل گولڈ ہے نا یہ بھی گولڈ پلیٹڈ ہی ہے، اندر یہ مٹی ہوتا ہے، یہ سونا بس سونا ہمیں دکھتا ہے، یہ کوئی سونا تھوڑی ہے۔ دیکھیے اس کے 3 لفظ ہیں، اردو میں سونا کیا ہے، سو جاؤ، سونا، مجھے سونا ہے، سویا تو گیا، عربی میں اس کو کہتے ہیں ذہب، ذہب کیا ہے، چلا گیا، ذہبا، ذہب تو، ذہب تھی، ذہبا، یعنی ہم کہتے ہیں آئے، یہ کہتا میں جا رہا ہوں۔ اسی طرح فضا، چاندی، پتریاں، بکھرنا، ذہب اور فضا 2 لفظ بتا رہے ہیں کہ یہ جائے گا، یہ جائے گا، ہم نہیں دیں گے، سنار لے جائیں گے، 3 دفعہ دے اپنی چیز دھونے کو، صاف کرنے کو، سب لے گئے، آپ 2-4 دفعہ اس کو ذرا بیچیں سنار کو، اصل سونا واپس چلا گیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جانے والی چیز کو تم لے کے آتے ہو، لہٰذا ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ کے دنیا کی زندگی کو سجانے والے اتنی پیاری رحمت ربی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نصیب نہ ہوتا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، پلنگ سونے کے، چاندی کے، جو جنت میں یہ بنا سکتا ہے یہاں نہیں بنا سکتا؟ بالکل بنا سکتا ہے۔ دیکھیے بندے کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا تو اس کے پاؤں میں کھجلی ہو رہی ہوتی ہے کہ جلدی سے گھر بناؤں۔ مثال دیتی ہوں نا کہ کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ کرے کیا اس کا؟ اب اللہ کے پاس اتنا کچھ پڑا ہوا ہے نا جو اس نے جنت میں بنانا ہے یا دینا ہے، تو اللہ دنیا میں بھی اس کا ڈسپلے کر دیتا، لیکن نہیں کیا ہمارے ایمان کے لیے۔ تو لہٰذا یہاں پہ سبق پورا ہوا اور پتہ کیا چلا کہ جو بندہ اس دنیا کے اندر اللہ کی رحمت کو سمیٹے گا دنیا میں بھی مل جائے گا۔ آج مٹی کا ہی گھر ہے، ایمان کی دولت کے ساتھ حلال کمائی سے ملتا ہے تو وہ گھر آپ کے لیے رحمت ہے، اور وہی گھر جب نافرمانیوں سے ملتا ہے تو وہ زحمت ہے۔ کئی لوگوں کے جملے مجھے یاد آ جاتے ہیں جہاں گھروں کی بات آتی ہے، کوئی کہتا ہے یہ گھر مجھے کھا گیا، کوئی کہتا ہے یہ گھر میری پچھلے 10 سال کی کمائی کھا گیا، کوئی کہتا ہے اس گھر نے مجھے بیماری لگا دی ہے، کوئی کہتا ہے میری ماں مر گئی میں نہیں گیا، میرا باپ مر گیا میں نہیں گیا، میں نے اس گھر کو پے کرنا تھا، اور جب وہ گھر بکا تو پینی نہیں ملی، خیال تھا کہ یہ ایک ہوا کا غبارہ بنا ہوا ہے، بس بکے گا تو میں یہ کر لوں گا۔ کتنے پلان تھے ان کے، یہ کاروبار شروع کروں گا، وہ کروں گا، جس دن بکا تو کہا شکر کرو ہاتھ سے نہیں دینے پڑ گئے۔ یہ ان دنیا کے مال کی حال ہے کہ ذالک لما متاع الحیات الدنیا، ساری دنیا کا یہ حال ہے۔ آپ اس گھر کا نہ سوچیں، یہ دنیا کا یہ حال ہے کہ جو آج ہاتھ میں ہے وہ جا رہا ہے۔ ہاں والآخرت عند ربک للمتقین، غور کیا اپنے جملے پہ، والآخرت عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک ہے متقیوں کے لیے۔ سارے نا اس کی امید لگائیں، ساری خیر کی باتیں اس دن ان کو ملیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اسی کے قابل کر دے اور رب کی رحمت سمیٹنے والا بنا دے، کہ جب رحمت آتی ہے تو وہ رحمت ہماری حفاظت کرتی ہے، ہم ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور رب کا دین ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ جی الحمد للہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا ہے، اور اب یہ آپ لوگ لکھیں کہ انشاءاللہ ہم نے آج کے لیسن سے کیا کیا سبق لیے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا تو ہمیشہ ہی کتنا ہمارے لیے موٹیویٹنگ ہوتا ہے، ہم میں سے اگر کوئی اس بات کا بھی کوئی گلا کر سکتے ہیں کہ پھر ہمارے ارد ماحول نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کہ ہمیں خود اسٹرانگ ہونا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ خود آسان کر دیتے ہیں۔ ساری بات ہماری ایمان کی اور اخلاص کی ہے. آپ سب نے کیا سیکھا؟ جی آپ سب نے کیا سیکھا؟ جی آپ سب لوگوں نے کیا سیکھا؟ اس طرح سے ہم آخر کی بھی آیات اگر دیکھیں تو یہ ہمیں کتنا اس بات پر فوکس کرتی ہیں کہ جیسے یہ بات مجھے بہت زیادہ ٹچ کری کہ ہم اس دنیا کے مٹی کے گھروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بہت ہی قیمتی چیز بنا دیتے تو آف کورس کہ پھر تو پتہ نہیں کیا حال ہونا تھا, پھر تو دنیا میں انسان نہیں رہ سکتا تھا. لیکن صرف اتنی حقیر چیز کے بھی پیچھے لوگ قربانیاں دیتے ہیں, اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں, ایک دوسرے کا حق بھی مار لیتے ہیں. قربانیوں کی داستان تھے ابراہیم علیہ السلام بالکل, اور جب یہ بات ہم سوچے نا تو ہم اپنی قربانیاں دیکھیں کہ ہم نے کہاں کچھ سیکریفائز کیا بھی کہ نہیں. اگر ہم تھوڑا سا اپنی نیند کو سیکریفائز کریں یا اپنے آرام کو سیکریفائز کرتے ہیں یا اپنی خواہشات اپنے پلانس کو سیکریفائز کرتے ہیں کلاسز کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے یا کچھ بھی اور ایسی اللہ کی خاطر, اسی پر ہم کتنا زیادہ سوچتے رہتے ہیں. لوگ جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کی مینٹالٹی رکھتے ہیں. نیکیوں کی دوڑ میں آگے بھاگنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنا ہے, نہ کہ خاندان کی رسموں کے مطابق. بالکل صحیح, نہ کہ خاندان کی رسموں کے مطابق. اور جیسے ہم نے شروع کی آیت میں دیکھا نا کہ یہ قرآن کہاں سے نازل ہوا, یعنی کتنی زبردست کتاب ہے, اس کی عظمت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان سے اس طرح سے نازل کر اس کی اصل وہاں پر ہی ہے اسٹل. تو یہ کسی خاص چیز ہے, ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں نا, کہ کیا ہم اس قرآن کو وہ حق دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. استقامت تنہا کی میں نے یو آر لیفٹ الون. جی بالکل, اور سب سیکھا ہے پھر عمل کرنے لگے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. بالکل آمین. اور یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کا حکم چاہے کسی کی بھی زبان سے ہو بس سمعنا و اطاعنا کرنا ہے. بالکل صحیح, یہ چیز ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم اس کو کرتے چلے جائیں. آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے عورت کے بارے میں ساری ہمیں یہ آیات ایکسپلینیشن پڑھی, اور جب میں اس کی تفسیر بھی پڑھی تو کتنا انسان کو ایک ریمائنڈر بھی ملتا ہے کہ جو میرے کام ہے کیا میں وہ کر رہی ہوں, اور جو مجھے دیا گیا ہے کیا میں اس پہ سیٹسفائیڈ ہوں, کیا ہم خوش ہیں کہ ہمیں اتنے کام گھر کے کرنے پڑتے ہیں, یہ ذمہ داری ہمارے حصے میں ہے. آپ لوگ بتائیے کیا ہماری تھنکنگ اب ڈفرینٹ ہوئی؟ ورنہ نارملی تو یہی ہے نا کہ انسان اس کو بوجھ سمجھتا ہے اور پریشانی رہتا ہے کہ بس یہ سب تو میرے حصے میں آنا تھا, لیکن اگر ہم تھوڑی سی اپنی صرف تھنکنگ چینج کر دیں تو اس سے کتنا ڈفرنس بن جاتا ہے. پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ نہیں میں یہ کام کروں کیونکہ مجھے اللہ کی خوش مبی چاہیے, جو ذمہ میرے ریسپانسبلٹی دی ہے وہ مجھے پوری کرنا ہے. اللہ کی ہدایت کائنات کو دے کر ہوتی ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. جی کائنات کو دیکھ کر ہوتی ہے, ٹھیک کہنا چاہ رہے ہیں آپ. ڈیڈیکیسی میں عورت کی عزت بھی ہے. بالکل صحیح. اور یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے موقع دے رہا ہے, وہ چاہیے کہ مطلب میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ جیسے عورت کو جو کام دیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا, تو یہ تو کتنی بڑی بات ہے. سم تھنگ جو ریئرلی کسی اور کے پاس اتنی کوئی کیپیبلٹی ہو کہ وہ کر سکے. جیسے استاد نے بھی ایکسپلین کیا نا کہ کتنے ڈھیر کام ہوتے ہیں, مرد تو نہیں کر سکتے یہ سب کچھ. تو الحمدللہ رب العالمین, جو ہمارے حصے میں بہترین ہے ہم نے اس کے اندر احسان پر کام کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے, جو ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم دل پر لیں, اور یا اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بچائیں کہ ہم قرآن کو ایسے سنیں کہ پھر ہمارے دل میں نہ جائے بلکہ صرف ہم ہیئرنگ کر رہے ہوں, ایسا کبھی بھی نہ ہوا. آمین. جب سے میں نے کام دینا شروع کیا ہے تو اتنا سکون ملتا ہے, جتنا اللہ کے حکموں پر چلیں گے اتنا ہی ہم اپنی زندگی میں انجوائے کر سکیں گے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایک چھوٹی سی بات, جیسے آپ نے نکاب نہیں کری تو پہلے میں ایک ڈفرینٹ طرح سے مطلب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے ایک کلرفل سا نقاب ہوتا تھا میرے پاس, اور جیسے وہ سیلف بھی اٹریکٹیو ہوتا تھا, لیکن اسٹارٹنگ میں نے اس طرح سے لیا, اور بالکل پلین نقاب لیتے ہوئے تو میں بہت ریڈی نہیں تھی. لیکن پھر اسی طرح سے یہی سوچ کے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں گی تو مجھے اس سے فائدہ ہوگا, دنیا اور آخر دونوں میں بچت ہے, دونوں میں کامیابی ملے گی. تو آپ بلیو کریں کہ جب when I did that, میں نے صرف اس سوچ سے کیا کہ میں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے, اور دین آئی جسٹ لیفٹ آل دوز کلرفل, جو کہ سب کے اپنے اپنے لیول ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ ہم بڑھتے ہیں آگے کہ ہمیں بالکل ٹرین رکھنا چاہیے, کوئی ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں تو کچھ مشکل نہیں رہتا, سب آسان ہو جاتا ہے نا. اور عبادت سمجھ کر کام کرنا ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا, بالکل صحیح آپ نے کہا. میں نے کب اسٹارٹ کیا تھا یہ اپروکسیمیٹلی, مطلب کافی سال ہو گئے جب میرا قرآن کا سفر اسٹارٹ ہوا تھا, تو بس شروع ہی میں کر لیا تھا. میرے خیال سے میں سورۃ البقرہ پر ہی تھی, تو اسی دوران میں پھر آئی اسٹارٹڈ دس. استقامت دے آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر کثیر واصل الجزا. انشاءاللہ یہی کنکلوڈ کرتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری یہ ویک کی لاسٹ کلاس تھی. اللہ سے دعا ہے کہ آگے آنے والے جو دن ہے, جو ہمارا ویکینڈ ہے, وہ پروڈکٹیو ہو, ہمارے ذریعے لوگ ہدایت پائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی ہدایت کا سورس بنا دے آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ پھر منڈے کو ایک نیا ویک, نیا دن, بالکل ریوائزڈ اسپرٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چاہا دوبارہ ہم ملاقات کریں گے, پھر اور کچھ پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی, بالکل ویری گڈ. کال پیپل فار دا لاسٹ پیر ان شاء اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.